أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. آج اختتامی گفتگو ہے خمس کے حوالے سے, اور پھر وہ مسائل شروع ہوں گے کہ خمس کسے دیا جاتا ہے اور جسے دیا جاتا ہے اس میں کیا شرائط ہوتی ہیں. ابھی جو مسئلہ آپ کے سامنے شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ حقیقتاً خمس جس چیز پر واجب ہو جائے اسی کا پانچواں حصہ نکال کے دینا ہوتا ہے. اگر ایک کپڑے پر خمس واجب ہو گیا تو اگر یہ کپڑا پانچ گز کا ہے تو اسی میں سے ایک گز کاٹ کے دینا ہے. اگر زمین 500 میٹر کی ہے اس پر خمس واجب ہو گیا ہے تو اسی میں سے 100 میٹر خمس نکال کے دینا ہے. حقیقتاً تو ایسا ہے, یعنی جس چیز پر خمس واجب ہو جائے اسی میں سے نکال کے دینا ہوتا ہے. مگر اگر ایسا کرنے جائیں تو لوگوں کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. ایک آدمی اپنے حساب سے 5 میٹر کپڑا لے کے آیا اپنے بچے کا شلوار قمیض بنانے کے لیے یا جو کچھ بنانے کے لیے, پتہ چلا کہ اس پر خمس واجب ہو گیا تو اگر اس میں سے 1 میٹر کاٹ کے دے دے گا تو 4 میٹر اس کے لیے بیکار ہو گیا, پھر نہیں بنے گا اس میں. اور زمین میں سے 100 میٹر الگ کر کے دینا یہ کیسے ممکن ہوگا, وہ تو کیسے اس میں مکان بنائے گا. اسی طرح سے بہت ساری دوسری چیزیں کہ جس میں اسی میں سے نکال کر دینا عام طور پر مشکل ہو جاتا ہے. لہذا مجتہدین نے یہ کہا کہ پھر آپ کو اختیار ہے کہ اگر کسی چیز پر خمس واجب ہو جائے تو اس کے بجائے کہ آپ وہ چیز خمس میں سے نکال کے دیں اس کے بجائے آپ پیسے دے دیں تو پیسے دینے کی اجازت دی ہے, لہذا پیسے دینا جائز ہو جائے گا. مگر حقیقتاً مسئلہ یہ ہے کہ جس پر خمس واجب ہوتا ہے اسی میں سے پانچواں حصہ نکال کے دینا ہوتا ہے. یہ مسئلہ پیش نظر رکھیے, یعنی اب مجتہدین نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ اس چیز دینے کے بجائے پیسے یا رقم دے دیں تو چل جائے گا. الخمس بجمیع اقسامہ وان کان یتعلق بالعین الا ان المالک یتخیر بین دفع العین ودفع قیمتها من النقود. کہتے ہیں خمس جہاں جہاں بھی واجب ہو جاتا ہے, فقط یہ مقام نہیں کہ جہاں ہم آمدنی حاصل کرتے ہیں, تنخواہ حاصل کرتے ہیں, کاروبار کا منافع حاصل کرتے ہیں, یہاں خمس کی بات کر رہے ہیں, نہیں. وہ جو کانکنی کرنے والا ہے, وہ جو غوطہ خوری سے نکالنے والا ہے, جہاں جہاں بھی خمس واجب ہو جاتا ہے ان تمام مقامات پر خمس عین پر واجب ہوتا ہے. جو اس نے کوئلہ نکالا اس کوئلے پر واجب ہو جائے گا, جو غوطہ خوری سے موتی نکالا اس موتی پر واجب ہو جائے گا, اس میں سے خمس نکال کے دینا ہے. تو تمام اقسام میں مسئلہ وہی ہے, لیکن اس کو اختیار ہے کہ وہ عین دے دے یا اس کے بجائے وہ قیمت دے دے. تو قیمت بھی اگر دے دیتا ہے تو کافی ہو جائے گا. وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْعَيْنِ بَعْدَ انْتِهَاءِ سَنَةٍ قَبْلَ أَدَائِهِ. ہاں یہ بات ہے کہ جس چیز پر خمس واجب ہو گیا, ایک سال پورا ہو گیا اس کو, اب وہ چیز استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ خمس نہ نکالے. اگر کپڑے پر خمس واجب ہو گیا ہے تو کپڑا استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خمس ادا نہ کرے. زمین پر خمس واجب ہو گیا ہے تو زمین استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ خمس ادا نہ کرے. تو جس پر خمس واجب ہو جائے ضروری ہے کہ پہلے خمس ادا کرے, پھر اس کو وہ چیز استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. بل لا یجوز له التصرف فی بعضها ایضا وان کان مقدار الخمس باقیا فی البقیۃ. بلکہ تھوڑے حصے کو بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے. جیسا پچھلی گفتگو میں کہیں یہ بات آ چکی ہے کہ اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے 20% مثلا خمس نکالنا ہے, مگر 80% تو میرا اپنا ہے, لہذا میں اپنا 80% استعمال کر رہا ہوں, 20% جو ہے وہ میں بعد میں ادا کر دوں گا. کہتے ہیں ایسا بھی کرنے کی اجازت نہیں. اگر جو 20% خمس میں نکالنے والا ہے وہ پڑا ہوا ہے, وہ اپنا والا 80% والا استعمال کر رہا ہے, اس میں سے 40% 50% استعمال کر رہا ہے, کہتے ہیں وہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ خمس نہ نکالے. وَإِذَا ضَمَنَهُ فِي ذِمَّتِهِ بِالْمُدَاوَرَةِ مَعَ الْحَاكِمِ الشَّرْعِي صَحَّ وَيَسْقُطُ الْحَقُّ مِنَ الْعَيْنِ وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, اگر وہ چیز استعمال کرنا چاہتا ہے, ایک کپڑے پر خمس واجب ہو گیا مثلا, ایک کاروباری دفتر پر مثلا خمس واجب ہو گیا, جب تک خمس نہیں نکالے گا استعمال نہیں کر سکتا. استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, کہتے ہیں کہ حاکم شرع سے معاملات طے کر لے, بات طے کر لے کہ وہ کس طرح سے اور کب کیسے خمس نکالے گا. جب ایک مرتبہ معاملات طے ہو جائیں حاکم شرع سے تو اب تو اس کو بعد میں پیسہ دینا ہے. جب معاملات طے ہو گئے تو اب اس کو اجازت مل جائے گی, اب یہ عین, اب یہ چیز وہ اس کی ہو گئی, وہ اب اسے استعمال کر سکتا ہے. اب خمس کیا ہے, وہ اس کے ذمے میں آ گیا, وہ اس کو دینا ہے. اگر فرض کیجئے کہ 500 روپے کا کپڑا تھا تو 100 روپیہ اب اس کے ذمے میں آ گیا ہے, 100 روپیہ اس کو حاکم شرع سے بات چیت طے کرنے کے بعد اب یہ 100 روپیہ اس کو ادا کرنا ہے, اب وہ چیز اس کی ہو گئی, اب وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے مکمل. یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اب عام طور پر کچھ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں, ہم چار پارٹنر ہیں اور چار پارٹنر مل کے کاروبار کر رہے ہیں, چاروں مومن ہیں اور چاروں یہ کام کر رہے ہیں اور اچھے انداز سے کام چل رہا ہے, مگر جو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اکیلا خمس دیتا ہوں باقی میرے پارٹنر خمس نہیں دیتے, تو باقی پہ میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتا ہوں یا پارٹنرشپ توڑ دوں, میں کیا کروں؟ اچھا, خمس کا اصل مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ خمس اگر فرض کیجئے کہ ایک کتاب پر خمس واجب ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کتاب کا 20% والا اس کا خمس ہے, باقی 80% والا میرا اپنا ہے, لہٰذا 80% میں نکال کے الگ کر لوں. ایک کاپی پر مثلا خمس واجب ہوا ہے تو ایک کاپی کے 80% صفحے میں نکال لوں, باقی 20% خمس والے ہیں, یہ میں الگ کر لوں. ایسا نہیں ہوتا. کیا مطلب ایسا نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں کاپی کے ایک ایک جز پر 80 میں سے 20% خمس ہے, ایک ایک جز پر, ایک صفحے پر نہیں, صفحے کے ایک ایک جز پر 80 میں سے 20% خمس ہے. تو جو بھی وہ استعمال کرنا چاہے گا, جو بھی اسے استعمال کرنا چاہے گا, گویا اس میں سے 80 میں سے 20% اس میں خمس ہوگا اور وہ اس کا حق نہیں ہوگا, وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ممانعت ہے کہ وہ چیز پوری استعمال نہیں کر سکتا, ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ممانعت اس لیے کہ اس کے ایک ایک جوز میں سے 80 اس کا ہے, 20 امام کا ہے, لہذا وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے. تو اگر پارٹنرشپ میں معاملہ ایسا ہی ہے, 1 کروڑ روپے کی پارٹنرشپ ہے مثلا, اس میں اس کا حصہ ہے 1/4 25 لاکھ روپیہ, مگر اگر 1 کروڑ روپے کی دکان ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ والا 1/4 حصہ اس کا ہے, نہیں, اس دکان کے ہر ہر حصے میں سے 20% حصہ امام کا ہے. اب اچھا, اگر 20% حصہ امام کا ہے, وہ لوگ ادا نہیں کر رہے ہیں, اچھا گناہگار تو ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ لوگ گناہگار ہیں, مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی اور کی چیز استعمال کر سکتا ہے انسان؟ ہمارے یہاں تو اتنی سخت پابندی ہے کہ اگر آپ نے مصلی پہ خمس نہیں نکالا اور نماز پڑھ لی تو یہ نماز غصبی جگہ پہ ہو گئی. جب یہ نماز غصبی جگہ پہ ہو گئی تو نماز ہی باطل ہے آپ کی. تو اگر اس دکان میں کھڑے ہو کے کام کاج کر رہا ہے, وہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہوتا تو نماز غلط تھی, چیز ہے کہ کام کاج جو کر رہا ہے وہ صحیح ہو جائے. تو پھر ایسی صورت میں ایسے غصبی لوگوں کے ساتھ کام کاج کرنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے, میں کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, یہ ہے اس کا سوال. اب اس کا جواب سنیے کیا ہے جواب. کہتے ہیں لا باس اب شرکت المومن مع من لا یخمس, کہتے ہیں اگر مومن ہے تو اس کے ساتھ شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ خمس نہیں نکالتا ہے, ایسا شخص ہے کہ جو خمس نہیں نکالتا ہے تو اس کے ساتھ شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ شرکت کر سکتے ہیں, آپ کاروبار کر سکتے ہیں. اچھا وہ خمس نہیں نکالتا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک دو وجہ بتا رہے ہیں. اما لاعتقاد ہی لتقصیر او قصور بعدم وجوب ہی, اس لیے کہ وہ شخص ایسا ہے کہ باقی ساری باتیں مانتا ہے مگر وہ خمس کو نہیں مانتا, خمس کا اعتقاد نہیں. اچھا زیادہ تر تو یہ ایسا ہوگا کہ جب لفظ اعتقاد استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سنی ہے, سنی ہے لہذا خمس کو نہیں مانتا, وہ خمس کو نہیں مانتا لہذا نکالتا بھی نہیں ہے. اچھا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ سنی نہ ہو شیعہ ہو مگر خمس کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا ہو, جیسے بہت سارے شیعہ تشہد ثالثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں, شیعہ ہیں مگر یہ والا عقیدہ رکھتے ہیں, کچھ اس سے بھی بڑھ کے آگے عقیدہ رکھتے ہیں. تو اگر الگ الگ اعتقاد ہو, اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ نہیں خمس ہوں جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہیں مانتے وہ خمس, نہ ماننے کی بھی دو وجہ ہے. اب یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں جو آپ لوگوں کے لیے تو کم از کم سمجھنا ضروری ہے. لتقصیر او قصور, تقصیر, تقصیر کا مطلب ہے کہ ایسی غلطی کہ جس کی وہ اصلاح کر سکتا ہے, جس کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے مگر اس کے باوجود ٹھیک نہیں کر رہا ہے. ٹھیک کر سکتا ہے کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کے صحیح مسائل سیکھ سکتا ہے, اسلام کی معلومات یہ حاصل کر سکتا ہے مگر نہیں کر رہا ہے, بیٹھا ہوا بیکار ہے. آج کے دور میں تو کم از کم شہر والے تو بالکل ہی نہیں کہہ سکتے, بلکہ گاؤں والے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. آج تو اتنی تعلیمات عام ہو گئی ہیں اسلام کی اور اتنے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ بٹن دبا کے پوری دنیا میں گھوم سکتے ہیں. تو جب بٹن دبا کے پوری دنیا آپ کو جو سائٹ نکالنی ہوتی ہے وہ تو گھنٹہ بھر بیٹھ کے بھی آپ نکال لیتے ہیں. جس کے پیچھے پڑنا ہوتا ہے اس کے پیچھے تو گھنٹہ بھر بیٹھ کے بھی وہ سائٹ نکال لیتے ہیں. تو جو اسلام کی معلومات دینے والی سائٹ ہے وہ اتنی مشکل تو نہیں, آرام سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ دین کا کیا حکم ہے اس معاملے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جان سکتا ہے مگر نہیں جان رہا ہے. ایسے آدمی کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا تقصیر کر رہا ہے. یہ تقصیر, یہ سمجھ سکتا ہے دین کی باتیں ساری معلوم کر سکتا ہے مگر معلوم نہیں کر رہا ہے اور نہیں سیکھ رہا ہے, نہیں سمجھ رہا ہے, اس لیے کہہ رہا ہے کہ خمس واجب نہیں ہے, مانتا ہی نہیں ہے. واجب کیا, مانتا ہی نہیں ہے. دوسرا ہے قصور. قصور کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہتا ہے, یہ سیکھنا چاہتا ہے مگر کوئی ایسی وجہ آ گئی کہ یہ نہیں سمجھ پایا. جو دین کا صحیح مسئلہ ہوتا ہے وہ صحیح مسئلہ نہیں سمجھ پایا ہے. وہ کیسے؟ مثلا فرض کیجئے کہ دین کے جاننے والے کسی عالم ہی سے اس نے پوچھا اور عالم نے صحیح کے بجائے غلط مسئلہ بتا دیا, تو اس میں اس کا قصور نہیں بیچارے کا, اس کو نہیں بتا, اس نے تو معلوم کرنے کی کوشش کی تھی مگر صحیح مسئلہ نہیں پتا چلا, جس سے پوچھا انہوں نے غلط مسئلہ بتا دیا. تو اب یہ اپنی طرف سے پتا ہی نہیں کر رہا مگر پھر بھی بات صحیح نہیں سمجھ سکا, مسئلہ صحیح تک صحیح اس طرح نہیں پہنچ سکا. یا مثلا اس کے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ یہ بھی پوچھنا چاہیے, اتنے سال تک عمل کرتا رہا مگر ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ پوچھنا بھی چاہیے, تو ٹھیک ہے یہ بیچارہ قصوروار نہیں ہے. تو یہ تقصیر کی وجہ سے یا قصور کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ خمس واجب نہیں ہے, ایک پہلو یہ. اس لیے ایسے پارٹنر کے ساتھ کام کر رہا جو پارٹنر یہ کہہ رہے ہیں کہ خمس واجب نہیں ہے. اول اسیان ہی وہ عدم مبالات ہی بے امر الدین, یا یہ نہیں وہ جانتا ہے کہ خمس واجب ہے, بالکل اسے معلوم ہے, علماء کی تقریر سنی نہیں ہے, مسائل سنے ہیں اس نے, خمس واجب ہے. یعنی جب تک سننے کی عمل تک حد تک بات ہے تو وہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے مسائل, مگر جہاں عمل کرنے کی باری آتی ہے یعنی دینے کی باری آتی ہے وہاں دیتا نہیں ہے, گناہ کر رہا ہے نہیں دے رہا ہے. او وہ عدم موالات ہی, یا دین کے بارے میں لاپرواہ ہے, یعنی اس نے سیکھ لیا ہے معلوم کر لیا سب کچھ مگر دین کے بارے میں لاپرواہ ہے, چنانچہ وہ نہیں نکالتا ہے. تو یہ ایسے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا لا باسا, کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہیں. ولا یلحقہ بذر من قبل شریکہ, اب یہ شریک تو گناہگار ہیں. لا تزر وازرۃ بذر اخرى, قیامت کے میدان میں کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اب اگر یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں اور غلطی کرنے کی وجہ سے امام کے حق میں قابض ہیں یہ لوگ, تو کہتے ہیں اس کا بوجھ اس کے پارٹنر پر نہیں آئے گا، جو خمس نکال رہا ہے اس پر بوجھ نہیں آئے گا۔ وجوزی ہے ان یخرجو خمسہ من حصته ہی تجد ہے، ہاں اس کی ذمہ داری اتنی ہے کافی ہو جائے گا کہ جو اس کا اپنا حصہ بنتا ہے، جو اس کا اپنا منافع بنائے، اس حصے میں سے اگر یہ خمس نکال دے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک مثال سمجھنا ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، جو ابھی آپ نے بات یہاں مکمل ہو گئی، جو بھی بیان ہوئی اتنی بات آپ نے سمجھ لی کہ اگر یہ خود خمس نکال دے تو بات ختم ہو گئی۔ فرض کیجئے کہ یہی والی مثال کسی موبائل میں ہوتی، بات زیادہ سمجھ میں آئے گی چونکہ موبائل آپ لوگوں کا اپنا معاملہ ہے۔ فرض کیجئے کہ والی بات موبائل میں ہوتی، ایک آدمی کا موبائل گن پوائنٹ پہ چھن گیا، بڑا قیمتی موبائل تھا، 50,000 والا موبائل تھا۔ اچھا 50,000 والا موبائل تھا، مارکیٹ میں جب اس کو بیچنے گئے تو 10,000 اس کی قیمت ملی۔ چار لڑکے جن کو بڑا شوق تھا کہ وہ آئی پیڈ استعمال کریں، آئی فون استعمال کریں مثلا، اب یہ جس وقت جس ٹائم میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ایک سال کے بعد جو اگر کوئی سنے گا تو آئی پیڈ یا آئی فون بھی بہت پرانا لگ رہا ہوگا اس کو، لیکن ابھی جس ابھی نئی نئی چیز ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ 10,000 کا مثلا، ان لوگوں کو بڑا شوق تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، چار آدمیوں نے مل کے 10,000 کا خرید لیا، چار لڑکوں نے مل کے یہ آئی فون خرید لیا 10,000 کا۔ تو چار لڑکوں نے مل کے خریدا، اس کا مطلب ہر ایک نے 2,500 روپیہ دیا ہے۔ اچھا یہ خرید کے جب استعمال کر رہے تھے اپنے طریقے سے اس کو، تو کسی طرح سے پتا چل گیا کہ یہ آئی فون اس بندے کا ہے جس سے گن پوائنٹ پہ چھینا گیا ہے، اس آدمی کا ہے، کسی طرح سے پتا چل گیا۔ اب ان چار میں سے ایک لڑکا بڑا دیندار تھا بیچارہ، مدرسے جانے والا تھا، اس نے یہ مسئلے وسئلے سارے سیکھ لیے تھے اور عمل بھی کرنا چاہتا تھا، یعنی حقیقتا وہ مدرسہ مسائل پر عمل کرنے کے لیے آیا تھا۔ عام طور پہ مدرسے میں جو آتے ہیں وہ کوئی گن پوائنٹ پر تو نہیں آتے ہیں، وہ سیکھنے ہی کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، عمل کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بےچارہ صحیح دیندار تھا، اس کو پتا چل گیا کہ اچھا یہ معاملہ ہے۔ جب پتا چلا تو اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ موبائل چھینا ہوا ہے، چوری کیا ہوا ہے، تو اب اس موبائل کو استعمال نہیں کر سکتے، اصل مالک کی اجازت کے بغیر بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ نے 10,000 دیے پھر بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، جب پتا چل گیا کہ یہ چوری کا ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ جو دیندار آدمی تھا اس کو فائدہ بھی ہو گیا، اچھا یہ بات ہے، اپنا استعمال صحیح رکھنے کے لیے یہ جائے۔ فرض کیجئے کہ اس آدمی کے پاس کہ جس کا چوری ہو گیا ہے، اور کیا کہ دیکھو بھائی میں نے تو یہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ چوری کا ہے، ہم لوگوں نے اس طرح خریدا تھا، تو آپ کم از کم مجھے استعمال کرنے کی اجازت دے۔ اگر وہ کہتا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم اجازت لینے کے لیے آئے ہو، تم دیندار بھی ہو، طالب علم ہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ، انہوں نے رعایت کر تو اس کو اجازت دی۔ اس ایک کو اجازت ملنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باقی تین کو بھی اجازت مل گئی، نہیں، باقی تین استعمال نہیں کر سکتے، ان کو اجازت نہیں استعمال کرنے کی، اور اس طالب علم کو بھی اجازت نہ ملتی اگر وہ اجازت نہ دیتا۔ تو ایک ہی چیز اگر مالک اجازت نہ دے تو ایک کے لیے استعمال کرنا صحیح ہو سکتا ہے، باقی کے لیے صحیح نہ ہو سکتا، باقی کے لیے غلط ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک چیز جس پر خمس واجب ہو گیا ہے، اگر ایک کو اجازت ملی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باقی چار کو بھی اجازت، باقی تین کو بھی اجازت ملی ہے، نہیں نہیں ان کو اجازت نہیں ملی، ان کو اپنی جگہ کا، ان کو مالک سے اجازت لینا پڑے گی، یا مالک کو پیمنٹ کرنا پڑے گا یا مالک سے اجازت لینا پڑے گا، دو میں سے کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب پر پابندی ہو، مگر چونکہ اس نے اپنا حصہ ادا کر دیا تو مجتہد نے کہا کہ ٹھیک ہے تم استعمال کر سکتے ہو، اب تم ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، یہ وہ طریقہ ہے، اس طرح سے اس کو کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ ہاں سوال اچھا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی کا خمس واجب ہو گیا ڈالر پر اور وہ روپے میں پیسے نکالنا چاہتا ہے، تو کیا اس کو حاکم اشرا سے اجازت لینا پڑے گی کہ وہ ڈالر میں خمس نہیں نکال رہا ہے، روپے میں پیسے نکال رہا ہے، روپے میں نکال رہا ہے؟ اب یہاں لفظ تو استعمال ہوا نقود یعنی نوٹ، اس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اجازت نہیں لینا پڑے گی, مگر احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہیں اس میں بھی اجازت لے لی جائے. جب تک کہ مسئلہ نہیں صحیح معلوم نہیں ہوتا, احتیاط کا تقاضا یہ کہ اجازت دی جائے. آئیے اب اسی سے آگے جو ملتا جلتا مسئلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. لا يجوز التصرف في العين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس. یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اس چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے ایک مرتبہ اس پر خمس واجب ہو گیا جب تک کہ اس پر خمس نہ نکالے. ولو تصرف فيها بالاتجار فان كان الاتجار بما في الذمه وكان الوفاء بالعين غير المخمسه صحت المعامله. جو موبائل کی میں نے مثال پیش کی تھی ذرا سا اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. پہلے ایک آدمی نے اصل مالک سے جا کے اجازت لے لی, اس کو اجازت مل گئی, تو باقی تین کو اب بھی اجازت نہیں ہے موبائل استعمال کرنے کی. اب جس کو اجازت مل گئی کیا وہ موبائل کسی اور کو بیچ سکتا ہے کہ بھئی یہ موبائل ٹھیک نہیں ہے ہم اس کو بیچ کے دوسرا لے لیتے ہیں. یہی موبائل اگر بیچنا چاہیں تو بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا. اچھا وہ تین اگر بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں؟ وہ تو بالکل ہی نہیں بیچ سکتے, بیچنے کی اجازت نہیں ان کو, نہیں بیچ سکتے ان کو. جب ہم نے غصب کے مسائل پڑھائے تھے اس وقت بہت اچھی تفصیل اس کی آئی تھی, وہاں بہت اچھی زیادہ تفصیل آئی تھی, جو طلبہ اس زمانے میں شریک تھے وہ جانتے ہوں گے. تو یہ تین بھی اس موبائل کو نہیں بیچ سکتے, جس کو مالک نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے وہ بھی نہیں بیچ سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ بھائی اس کو تو اجازت مل گئی تھی پھر بیچنے کی اجازت کیوں نہیں, وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کو تو اجازت نہیں دی نا, اس ایک کو دی ہے اجازت, اور یہ ہے حصہ چار افراد کا. تو جب تک کہ چاروں مبال نہ بن جائیں, چاروں حلال نہ بن جائیں, چاروں حصے حلال نہ بن جائیں, اس وقت تک یہ نہیں بیچا جا سکتا, بیچنا جائز نہیں ہے. یہی معاملہ خمس میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, کاروبار کرنے میں ایک چیز پر خمس واجب ہو گیا, مثلا اس کی دکان ہے, دکان میں پانچ لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے, اس پانچ لاکھ کے مال پر خمس واجب ہو گیا, ٹھیک ہے, پانچ لاکھ کے مال پر خمس واجب ہو گیا کا مطلب ہے کہ اس مال کے ہر حصے کا 20% امام کا حق ہے, ہر حصے کا 20% امام کا حق. اب اس نے کوئی تجارت کی, کاروبار وغیرہ کیا, کوئی مال اس نے ادھار خریدا تھا, پیسے نہیں دے سکا, وہ پیسے لینے والا آ گیا, اس نے کہا بھائی پیسے تو میرے پاس نہیں ہے, تو میں ایسا کرو یہ والا مال لے جاؤ, یہ پانچ لاکھ کا مال میرے دکان میں پڑا ہوا, یہ تم اٹھا کے لے جاؤ. کیا ایسا کر سکتا یہ؟ اول تو یہ کیسا نہیں کر سکتا یہ, لیکن اگر ایسا کرے گا تو ٹھیک ہے وہ دے دے گا, مگر اب اس مال کی جو قیمت ہوگی یہ قیمت اس کے ذمے میں آ جائے گی. اب قیمت بطور خمس نکالنا پڑے گا اور قیمت حاکم شرع کو ادا کرنا پڑے گی. لو تصرف فیہا بالاتجار, اگر فرض کیجئے کہ اس مال میں اس نے تصرف کیا تجارت کے ذریعے سے, کس طرح سے؟ فان کان الاتجار بما فی الذمہ, اس نے تجارت کی ہے کوئی ادھار مال لے کر مثلا, وکان الوفاء بالعین غیر المخمسہ, اور اس نے پیمنٹ کر دی ہے ایسے مال کی کہ جس پر خمس نہیں نکالا گیا, غیر مخمس والے مال کے ذریعے سے پیمنٹ کر دی اس نے, تو کہتے ہیں صحت المعاملہ, تو معاملہ کہنا ٹھیک ہو جائے گا. ولكن يلزمه دفع خمس تلك العين ولو من مال الاخر, اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ اب اس مال کا وہ خمس نکالے چاہے دوسرے مال سے اس کو نکالنا پڑے یا رقم سے نکالنا پڑے, اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ دوسرے مال سے خمس نکالے. وان كان الاتجار بعين ما فيه الخمس صحت المعاملة ايضا اذا كان طرفها مؤمنا من غير حاجه الى اجازه الحاكم الشرعي. اچھا جو بھی ہم نے مثال بنائی کہ پانچ لاکھ کا مال اس کی دکان میں پڑا ہوا ہے, یہی والی مثال آپ پیش نظر رکھیے, اور اس انداز سے کہ اب یہ ادھار میں یہ مال دے نہیں رہا ہے, بلکہ اس مال پر جو خمس واجب ہو گیا تھا واجب ہو گیا تھا مگر خمس نہیں نکالا, خمس نکالے بغیر یہ کاروبار کر رہا اور اس مال کو بیچ رہا ہے, تو اس کو بیچنے کی اجازت نہیں تھی ویسے, لیکن اس کے باوجود یہ کاروبار کر رہا ہے, بیچ رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو بیچ رہا ہے تو ایسی صورت میں حاکم شرع سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو معاملہ ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں حاکم شرع, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اجازت دے دیتے ہیں, اگر سامنے والا بھی مومن ہے تو بغیر حاکم شرع کی اجازت بھی کر لیں کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہیں, مگر پھر اس مال کا جو بدل ہوگا، جو رقم ہوگی، اس پر اس کو خمس ادا کرنا پڑے گا. لیکن اگر کسی غیر مومن کو یہ بیچتا ہے تو حاکم شرع سے اجازت بھی لینا ضروری تھی اس کے لیے. مومن کو بیچتا ہے تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں ولیکن ینتقل الخمس حین اذن الی البدل، اگر مال اس نے بیچ دیا تو ایسی صورت میں اس کے بدل پر اس کو خمس دینا پڑے گا. یہ ہو گئی بات خرید و فروخت کی، تجارت کی. اب آئیے ایک اور چیز جو لوگوں کی طرف سے پوچھی جاتی ہے کہ اور جو دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے حساس بھی بن جاتے ہیں، اور حساس بننا اچھی علامت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے کچھ رشتے دار ہیں جو خمس نہیں نکالتے، لیکن ویسے اچھے لوگ ہیں، رشتے دار اچھے لوگ ہیں، وہ ہر موقع پر ہمارا خیال رکھتے ہیں. کوئی عید کا موقع ہوا، کوئی دوسری بات ہوئی، بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہوئی تو ہمارے پاس ہمارے بچے کے لیے گفٹ لے آتے ہیں، ہمارے بچے کو عیدی دیتے ہیں، کوئی اگر ان کی یہاں تقریب وقریب ہوتی کھانا وانا بھیجتے ہیں، مگر وہ خمس نہیں نکالتے. تو جو خمس نکالے بغیر ہمارے بچے کو عیدی دے رہے ہیں یا ہمارے گھر پر وہ کھانا بھیج رہے ہیں، وہ کھانا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ ہمیں معلوم ہے کہ خمس نہیں نکالتے، وہ پکا یقین ہے کہ خمس نہیں نکالتے. تو کھانا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ تو بات وہی ہو جائے گی، وہی موبائل فون والی بات ہو جائے گی کہ جب تک مالک سے اجازت نہ لیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے. لہذا اگر یہ کھانا اس طرح سے بھیج رہے ہیں تو کھانا ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ابھی تجارت نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ ہبا ہے، یہ تحفہ ہے. اس طرح سے یہ تحفہ قبول کرنا ہمارے لیے جائز ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ خمس نہیں نکالتے ہیں. اجازت ہے کہ نہیں؟ اب وہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے، ذرا غور سن. کما انہ اذا وہبہا للمؤمن صحت الہبۃ وینتقل الخمس الی ذمہ الواحد. جس طرح سے اگر کوئی شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے، ہبا دیتا ہے، تو ہبا لینا بھی اگر لینے والا مومن ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں. لہذا میں اگر پتہ بھی چل جائے کہ سامنے والا خمس نہیں نکالتا ہے، ہمارا پڑوس والا خمس نہیں نکالتا، اس کے باوجود ہمارے یہاں کھانا بھیج رہا ہے، تو یہ کھانا ہمیں کھانے میں کوئی حرج نہیں، ہم کھا سکتے ہیں. اگر دینے والا کسی مومن کو دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ استعمال کر سکتا ہے. چنانچہ ایسے تمام افراد کے جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ خمس نہیں نکالتے، اس کے باوجود جو چیز وہ ہمیں دے رہے ہیں، جو کھانا ہمیں بھیج رہے ہیں، وہ چیز بھی ہمارے لیے استعمال کرنا صحیح ہے، وہ کھانا بھی ہمارے لیے استعمال کرنا صحیح ہے. یہ ساری چیزیں صحیح ہو گئی. اب یہ بات مکمل نہیں ہوئی. وَيَنْتَقَلُ الْخُمْسُ إِلَى ذِمَّةِ الْوَاحِدِ. اب خمس اس کے ذمے میں آ جائے گا، جس نے کھانا بھیجا ہے، جس نے تحفہ بھیجا ہے، جس نے عیدی دی ہے، جس نے گفٹ بھیجا ہے، یہ سارا اس کے ذمے میں آ جائے گا. اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خمس اس چیز کا ادا کرے. وَعَلَى الْجُمْلَةِ كُلُّ مَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُؤْمِنِ مِمَّنْ لَا يُخَمِّسُ أَمْوَالَهُ لِأَحَدِ الْوُجُوهِ الْمُتَقَدَّمَةِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ مَجَّانًا يَمْلِكُهُ فَيَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَقَدْ أَحَلَّ الْأَئِمَّةُ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. کہتے ہیں خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے پاس کاروبار کے ذریعے سے کوئی سامان آئے یا پیسہ آئے، یا آپ کے پاس گفٹ کے ذریعے سے یا کسی دوسرے ذریعے سے پیسہ آئے، سامان آئے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. مگر جیسے وہ مثال پیش نظر رکھیے، چوری کا موبائل ان کو بیچنے کی اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا بیچنے کی بھی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، خمس اگر واجب ہو گیا ہے تو بیچنے کی اجازت ہے. کسی کو ہبا کرنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی وہ کسی کو تحفہ بھی دینا ساتھ چاہتے تھے تو نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ جب تک مالک اجازت نہ دے نہیں کر سکتے. یہاں پر بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، مگر مجتہد نے کہا کریں، کوئی حرج نہیں. مجتہد نے کیوں کہا؟ ایسا کیوں انہوں نے اجازت دے دی؟ یہ تو امام کا مال تھا، یہ تو امام کا حق تھا. کہتے ہیں ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا یہ اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں مگر اشارہ اسی حدیث کی طرف ہے. اچھا یہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ پہلے بیان بھی کی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے ہم سے ہی سنی ہو حدیث, اور اسی حدیث کا سہارا لے کر بہت سارے شیعہ حضرات خمس نکالتے ہی نہیں. وہ کیا حدیث ہے؟ چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں پر خمس معاف کیا. کہتے ہیں دیکھیے چھٹے امام خود کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے شیعوں پر خمس معاف کیا, یہ حدیث موجود ہے. اچھا یہ حدیث ہمارے کچھ مجتہدین کے نزدیک ثقہ ہے, ثقہ مطلب قابل بھروسہ ہے, جھوٹی حدیث نہیں ہے, بیکار حدیث نہیں ہے, ثقہ مطلب قابل بھروسہ راوی نے والی بات کہی ہے, ثقہ حدیث. اچھا اگر قابل بھروسہ راوی نے بات کہی تو بالکل ہی بات ختم ہو گئی, تو خمس معافی ہو گیا, بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے خمس. کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو کوئی سامان دے رہا ہے, استعمال کے لیے دے رہا ہے, بیچ کے دے رہا ہے, تب بھی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا, اجازت نہیں تھی استعمال کرنے کی, وہ ائمہ نے حلال بنایا ہے کہ ہم نے اپنے شیعوں پر خمس معاف کیا, اس کا مطلب یہ والا خمس معاف کیا. ورنہ تو بڑے پریشانی میں آ جاتا. اگر انسان اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, اپنے رشتے داروں کے ساتھ رہتا ہے, اپنے پڑوس والوں کے ساتھ رہتا ہے, تو بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں, اور وہ اگر کئی مقامات پر تو وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خمس بالکل نہیں نکالتے ہیں, ہم مانتے ہی نہیں ہیں خمس کو, اس کے باوجود وہ تحفہ بھیج رہے ہوتے ہیں, تو ہم تو بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. جو دیندار افراد ہوتے ہیں وہ تو بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس سے جو تحفہ آتا, سامان آتا, دوسری چیزیں آتی تو بڑی مشکل ہو جاتی. تو ائمہ نے کہا کہ اگر ایسے لوگ تمہیں کوئی سامان دے رہے ہیں تو وہ خمس نہیں نکالنے کوئی حل نہیں, تم لوگ استعمال کرو, تم دیندار ہو, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. چنانچہ یہ اجازت ملی ہے. یہ ہے حدیث کا مطلب کہ ہم نے اپنے شیعوں سے خمس معاف کیا, یہ ہے حدیث کا اصل مطلب. جی
ویسے یہ
ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے ایسے ہی کوئی شخص جو خمس نہیں نکالتا بالکل, وہ اگر مدرسے کے لیے ڈونیشن دے دے یا ہاسپٹل والوں کو کوئی مشین دلوا دے تو کیا ہوگا؟ اس کا معاملہ بھی یہی ہے, اس کا معاملہ بھی یہی ہے. کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ دے رہا ہے لینے والے کے لیے صحیح ہے, لیکن ذمہ دار ہے, خمس کی ذمہ داری اس پر آ جائے گی. اب خمس اس کو دینا پڑے گا, مدرسے والے کو نہیں دینا پڑے گا, یا اسپتال والے کو نہیں دینا پڑے گا, یا ان کو دینا پڑے گا. البتہ اس کی دو ذمہ داری ہے, جو دے رہا ہے اس کی دو ذمہ داری. ایک ذمہ داری تھی تو یہ تھی کہ خمس نکالتا, اور دوسری ذمہ داری ہے کہ اگر کسی غیر مومن کو اگر یہ دے رہا ہے تو حاکم شرع سے اجازت لینا بھی ضروری تھا. ہاں مومن کو دے رہا ہے تو ضروری نہیں ہے, چنانچہ بغیر اجازت بھی وہ دے سکتا ہے, مگر ذمہ داری خمس کی اس پر آئے گی. ہاں اب یہ سوال ہے کہ کیا اس کی حج یا اس کی زیارت قبول نہیں ہوگی؟ یہ تو باقاعدہ مجتہدین نے صاف کتاب میں لکھا ہے کہ جس پر حج واجب ہو گیا ہے وہ پہلے خمس نکالے پھر حج پر جائے, یہ تو بالکل صاف لکھا ہوا ہے. لہذا بہت سارے مقامات پر مجتہدین یہ لکھ دیتے ہیں کہ حج غلط ہے دوبارہ کرو. یہی معاملہ زیارت کا ہے, اگر مجتہد یا اس کا وکیل اجازت دے دے تو صحیح ہو جائے گا, اجازت انہوں نے نہیں لی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس سے ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ذالک لشیعتہم تفضلا منہم علیہم السلام, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے شیعوں پر تفضل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ان کے لیے حلال و جائز ہو گئی. آخری بات رہ گئی, بس جو باتیں اب تک آپ کے سامنے آئیں اس کا تعلق ایسا تھا کہ انسان مالک بن جاتا تھا, خریدا یا بیچا اس کا مالک بن گیا, تحفے میں ملی اس کا مالک بن گیا. اب وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ مالک نہیں بنا, استعمال کرنے کے لیے دیے فقط, مالک وہی ہے. جیسے شوہر اپنے بیوی بچوں کو استعمال کے لیے چیزیں دیتا ہے, مالک شوہر ہی ہے. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں اگر کہ یہ والی صورت بھی پیش آتی ہے, دیکھیں بہت ساری خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں اس معاملے میں, اور لڑکے اور بچے نوجوان بھی بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ بچے مکتب میں یا مدارس میں یہ سیکھ کر آئے ہیں کہ خمس نکالنا واجب ہے ورنہ اس مال کو استعمال نہیں کر سکتے. بار بار آیا یہ جملہ کہ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے, خمس نکالنا واجب ہے ورنہ وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے. یہ بچے مدرسے میں بھی سیکھ کے آتے ہیں اور خواتین بھی مدارس میں جاتی ہیں, علماء کی گفتگو سنتی ہیں, وہ بھی یہ بات جب سنتی ہیں کہ اگر خمس نہیں نکالا گیا تو اس مال کو استعمال نہیں کر سکتے. غلط ہے, یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اچھا بیوی کو تو بیوی سے زیادہ بہتر اپنے شوہر کو اور کون پہچانے گا, اور بیوی جہاں پہچان رہی ہے وہاں بچے بھی پہچان رہے ہیں. معلوم ہے کہ باپ ہمارا خمس نہیں نکالتا, بیوی کو معلوم ہے کہ میرا شوہر خمس نہیں نکالتا, پکا پتا, بالکل پکا پتا ہے. سوال یہ پہلا ہوتا کہ یہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, مالک نہیں بنایا, مالک تو وہی ہے, یہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو ان کا جواب یہ آخری مسئلہ ہے آغائے سیستانی کی منہاج کا, کہ اگر مالک نے بنایا ویسے استعمال کرنے کے لیے دیا تو بھی کوئی حرج نہیں, یہ سب استعمال کر سکتے ہیں. ذمہ دار شوہر ہوگا, ذمہ دار باپ ہوگا اگر اس نے خمس نہیں نکالا, بچے ذمہ دار نہیں ہوں گے, بیوی ذمہ دار نہیں ہوگی. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ لِلْمُؤْمِنِ فِي أَمْوَالِ هَؤُلَاءِ, اسی طرح سے مومن کے لیے اس مال میں بھی تصرف کرنا جائز ہے. فیما اذا اباہوہا لہم من دون تملیکن, کہ جو مال انہوں نے ان کے لیے مباح کر دیا ہے, کیا آپ استعمال کر سکتے ہو, استعمال کرو کوئی بات نہیں, شوہر نے بیوی کے لیے مباح کر دیا کہ ٹھیک ہے خرچہ کرو کوئی بات نہیں, بچوں کے لیے اجازت دے دی کہ تم استعمال کرو کوئی حرج نہیں, تو جو انہوں نے, اور یہ فقط شوہر بیوی کی مثال نہیں, جہاں جہاں یہ مثال جاتی ہے, چچا نے بھتیجے کے لیے مباح کر دیا مثلا, ماموں نے اپنے بھانجے کے لیے مباح کر دیا مثلا, تو جو کچھ بھی ان کے بارے میں معلوم ہے کہ خمس نہیں نکالتے پکا, مگر اس کے باوجود ان کے لیے مباح کیا گیا ہے, یہ سب یہ استعمال کر سکتے ہیں. ففی جمیع ذلک یکون المحنع للمؤمن والبذر علی مانع الخمس اذا کان مقصرا, ان تمام مثالوں میں جتنی بھی مثالیں آئی ہیں ان تمام مثالوں میں سارا بوجھ خمس نہ نکالنے والے پر ہے, ساری ذمہ داری اس پر ہے جو خمس نہیں نکال رہا, اور مومن کے لیے آزادی ہے, وہ بالکل ان ساری چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے. یہ گفتگو مکمل ہو گئی, اگرچہ یہ کامل گفتگو تو نہیں ہے, ابھی بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں باقاعدہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا استفتاء کا, جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم خود استفتاء کروا رہے ہوتے ہیں, مشتہد سے سوال پوچھوا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسی صورت حل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. چنانچہ ہر مسئلے میں سوال تو پیدا ہو سکتے ہیں, اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو یا تو وہ عالم سے پوچھ لے, اگر نہیں تو پھر یہاں قرآن و حدیث اکیڈمی میں بھی رابطہ کر کے استفتاء کروایا جا سکتا ہے. جی یہ سوال کئی مرتبہ آ چکا کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ رشوت سے پیسے کما رہا ہے تو اس کا مال کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں, اگر اتنا معلوم ہو کہ رشوت کا پیسہ بھی ہے مگر تنخواہ کا پیسہ بھی ہے, تنخواہ بھی ملتی ہے اس کو, تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر وہ جو تحفہ دے یا وہ کوئی کھانے کی چیز بھیجے تو ہمارے لیے کھانا جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اب آئیے یہ آخری حصہ ہے, اب نہ جانے یہ کب تک مکمل ہوگا, کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ جلدی مکمل ہو جائے. بھی خمس کس کو دیا جائے, یہ اب ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ خمس نکالنا واجب ہے تو ٹھیک ہے, کتنا نکالنا واجب ہے یہ بھی پتا چلا کہ 20% ہے, نکالنے کے بعد کس کو دیا جائے. اچھا یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگ بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جو نکالا ہوتا ہے وہ بھی ایسا بن جاتا ہے جیسا نہیں نکالا, انہوں نے بالکل نہیں نکالا ہے. کچھ لوگ دین کے معاملے کو بہت ساری چیزوں میں اپنی عقل سے استعمال کر کے, وہ اپنی عقل و دین ملا جلا کے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے شہر میں کچھ ادارے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جو سادات کی مدد کرنے کا کام کرتے ہیں, طرح طرح کی مدد ہوتی ہے. کچھ سادات گھرانوں کے شادیاں کروا رہے ہوتے ہیں, کچھ مکانوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ان کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. مختلف قسم کے ادارے شہر میں بنے ہوئے, سہم سادات لا کر لوگ ان کے پاس جمع کرا دیتے ہیں کہ لیجیے سہم سادات ادارہ ہے. اچھا لوگ اچھا کام بظاہر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہے, یہ ادارہ بھی بڑا اچھا کام کر رہا ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں اسی شہر میں کہ جنہوں نے یہ طے کیا کہ سہم سادات کی رقم وہ وصول کرتے ہیں, اس کے بعد جتنے غریب سادات ہیں ان کی تعلیم میں یہ پیسہ استعمال کرتے ہیں. بڑا اچھا کام ہے. اچھا تعلیم میں استعمال کرتے ہیں مگر یہ شرط لگا کر کہ جو آپ کو پیسہ دیا جا رہا ہے یا قرضہ دیا جا رہا ہے, آپ کی تعلیم پر سالانہ 1,00,000 روپیہ خرچ ہو رہا ہے, 1,00,000 روپیہ آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ استعمال کریں. 5 سال میں آپ کی تعلیم مکمل ہوگی, کوئی حرج نہیں, 5 سال تک آپ کی مدد کریں گے, ہر سال 1,00,000 روپے آپ کو دیں گے, 5,00,000 روپے ہو گئے 5 سال کے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جب آپ کی تعلیم مکمل ہو جائے اور آپ کمانے کے قابل بن جائیں تو یہ 5,00,000 آپ واپس کریں گے. وہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کیا خرابی ہے. چنانچہ جو خمس دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, جو لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے دل میں سوچ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, جو تعلیم حاصل کرنے والے افراد ہیں پیسہ لینے والے وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, وقت ضرورت آپ نے ہمیں پیسہ دے دیا, ٹھیک ہے ہم جب کمانے لگیں گے تو آپ کو واپس کر دیں گے. اچھا وہ کمانے لگتے ہیں اس میں سے 100% افراد تو واپس نہیں کرتے ہیں, یعنی 100 اگر افراد لے گئے اس طرح سے پیسے تو 100 تو واپس نہیں کریں گے, اس لیے کہ کچھ تو ایسے کمانے کے بعد وہ باہر ہی چلے گئے ہیں, غائب ہی ہو گئے بالکل. اچھا کچھ غائب نہیں ہو سامنے ہیں مگر وہ زیادہ دادا گیر بن گئے, نہیں دیتے ہیں جاؤ ایسا کریں. کچھ ایسے ہیں جو بےچارے ایماندار ہیں کہ نہیں بڑا 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 نیک کام کر رہے ہیں بھائی, ان کا نیک کام بند نہیں کرنا چاہیے, لہٰذا وہ پیسے واپس کرتے ہیں. جب وہ پیسے واپس کرتے ہیں پھر وہ دوسرے سادات کو دے دیتے ہیں قرضہ, پھر اس سے دوسرے سادات کی تعلیم ہو جاتی. یہ اس طرح سے کام چلتا رہتا. دیکھیے ان ساری چیزوں میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھائی, اس سے اچھا تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا, یہ مدرسے چلانے والے کیا کام کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, بیکار ہے یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے ایسے کام, الٹا ہمیں تانا دے رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. مگر سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے صحیح کام کیا, صحیح طرح سے خمس دیا؟ جی نہیں, بالکل نہیں, غلط ہے, بالکل غلط ہے. خمس دینے والا جو سہم سادات دینے والا ہے وہ اگر اپنا پیسہ ان سے واپس نہیں لا سکتا تو اس کو دوبارہ سہم سادات دینا پڑے گا. غلط ہو گیا ہے سہم سادات, بالکل غلط ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سہم سادات قرضہ دینے کے لیے نہیں ہے, یہ تو سید کا حق ہے. جب سید کا حق ہے تو آپ اس کو قرضہ نہیں دے سکتے, یہ اس کو ویسے ہی دینا پڑے گا, یہ اس کا ہو گیا, قرضہ نہیں دے سکتے. چنانچہ جہاں جہاں اس طرح سے قرضہ دیا ہے, اور وہ بات کسی نے درمیان میں پوچھی بھی تھی کہ ایسے جتنے ادارے چلانے والے ہیں وہ دفتر کا کرایہ بھی دے رہے ہیں, بجلی کا بل بھی بھر رہے ہیں, چوکی دار کا اکاؤنٹینٹ کا سارا خرچہ ورچہ بھی پورا کر رہے ہیں سارا, یہ سب کہاں سے پورا کریں؟ یہ بھی سہم سادات سے پورا کر, یہ کس نے اجازت دے دی؟ ان ساری چیزوں کو کس نے اجازت دے دی؟ وہ سہم سادات سید کا حق ہے, یہ اس کی جیب میں جانا چاہیے, کسی اور جگہ نہیں. یہ ایک مثال ہوگی سہم سادات کی. اب آئیے سہم امام کی مثال سنیے. سہم امام کی رقم نکالی انہوں نے اور مسجد میں جا رہے تھے باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے, نماز جماعت پڑھ رہے تھے باقاعدگی سے, ذرا محلے سے دور مسجد تھی مگر اس کے باوجود مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, پکے دیندار ہیں. اب جو مسجد کی نئی انتظامیہ آئی ہے وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, بہت اچھا مسجد کے لیے کام کاج کر رہے ہیں. انہوں نے دھڑا دھڑ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, چندے کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے, اور تعمیرات میں لگا بھی رہے ہیں, کام کر بھی رہے ہیں. مسجد میں غسل خانہ بنوانے کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کے غسل کے لیے نہیں, جو مر گئے جو چلے گئے دنیا سے وہ غسل خانہ بنوا رہے ہیں. چنانچہ بہت سارا اچھا کام کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ چندے کی ضرورت. اب انہوں نے ایک نکالا, خمس نکالا, خمس نکال کے دیکھا کہ مسجد والے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, مسجد میں لا کے دے دیجیے, جمع کرا دیا. اچھا مسجد والوں نے اپنی رسید بھی دے دی کہ لیجیے آپ نے اتنا پیسہ جمع کرایا, آپ کی رسید. اچھا مسجد والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل نیک کام میں اس کو استعمال کر رہے ہیں, غلط نہیں کر, اپنی جیب میں نہیں ڈال رہے ہیں, بالکل صحیح استعمال کر رہے ہیں. ایک پیسہ بھی ہم غلط استعمال نہیں کر رہے ہیں, پورا مسجد میں استعمال کر رہے ہیں, اپنی جیب میں کچھ نہیں جائے گا. جو دینے والا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یہ مسجد سے بڑھ کر اور کیا اچھا کام ہو سکتا ہے. سب سے مقدس ترین ادارہ اسلام کا مسجد ہی ہے, لہٰذا اسی کو وہ دے رہے ہیں, تو اس نے بھی مسجد میں لے جا کے دے. اب کیا ہوا, اس نے جو ادارہ جو پیسے دیے, 25,000 خمس بنا تھا, اس نے 25,000 مسجد میں لے جا کے دے دیا, وہ 25,000 انہوں نے مسجد کی تعمیر میں لگا دیا, چلا گیا. بعد میں کسی عالم کی تقریر سنی اور تقریر میں یہ تھا کہ فقط مجتہد یا اس کے وکیل کو یہ پیسہ دیا جاتا ہے, یا ایسے ادارے کو یہ پیسہ دیا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس مجتہد کا اجازہ ہو, باقی کسی کو نہیں دے سکتے. لہذا یہ مسجد میں دے دیا. اب اگر یہ مانگنے جاتے ہیں تو کہنے ہیں ہم نے تو لگا دیا آپ کا پیسہ, چلا گیا ہوتا ہوں. اب کیا ہوگا, یہ سہم امام کی رقم دوبارہ دینا پڑے گی, غلط ہو گئی. اپنی طرف سے بہت سارے مقامات پر انسان نیکی کرنے جا رہا ہوتا ہے, مگر نیکی بنتی نہیں ہے جب تک کہ صحیح طرح سے علم حاصل نہ کیا. اچھا, یہ بھی ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو دیا ہے کہ جس کے پاس اجازت ہے, تو یہ یقین بھی ہونا چاہیے یا اتنی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ پھر یہ پیسہ مشتاق تک بھیجے گا. آپ نے اگر کسی ایسے آدمی کو دے دیا کہ جو بھیجے گا نہیں, تو بھی غلط ہے. اچھا, مشتاق کو بھیجے گا, اس کا یقین کیسے آئے؟ اس کا یقین اس طرح سے آئے گا کہ مشتاق کی جانب سے رسید آئے گی کہ اتنا پیسہ آپ کا ہمارے پاس پہنچ گیا. جب یہ رسید آئے اور آپ اس کو دے دیں جس نے پیسہ جمع کروایا تھا, تو اس کو بھی اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں میرا پیسہ مشتاق تک پہنچ گیا, اب یہ بالکل صحیح خمس بنا, اس کے بغیر نہیں. یعنی اگر کسی ادارے والے نے کہا ہاں ہاں ہمارے ادارے پاس اجازہ ہے, ہماری مسجد کے پاس اجازہ ہے, ہمارے اسپتال کے پاس اجازہ ہے, انہوں نے لے لیا, مگر مشاہد کی رسید منگوا کے نہیں دے رہے ہیں, پھر نہیں بنے گا کام, پھر گڑبڑ ہو جائے گی. چنانچہ ایسے ادارے یا ایسے فرد کو دینا پڑے گا کہ جو مشاہد کی رسید آپ کو لا کے دے, تب جا کے اطمینان ہوگا کہ یہ خون بالکل صحیح جگہ پہ پہنچا, ورنہ باقاعدہ مشتحد کا جواب آیا ہے کہ آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا, جو دے دیا وہ غلط ہو گیا, اب دوبارہ دینا پڑے گا. چنانچہ ان ساری باتوں کو پیش رکھ کے پھر خمس ادا کیا جائے. جی جی نہیں, آپ یہ سوال ان کا ایسا ہے کہ جو ہے بالکل پریکٹیکل, مگر یہ آئے گا نہیں یہاں پر, لہٰذا اس کو ابھی بیان کر لینا زیادہ مناسب ہے کہ جب خمس کسی مسجد والے کو دیا جائے مثلا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا خرچ کرنے کا اجازہ ہے, جبکہ کسی وکیل کو یا اجازت یافتہ والے کو دیا جائے تو کہتا ہے کہ نہیں, ہمارے پاس فقط آدھا استعمال کرنے کا اجازت ہے, پورا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسجد والوں کو دینے میں کیا پورا ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہے, دیکھیں مشتہد اجازت پوری دے تو سکتا ہے, پوری اجازت دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن جہاں تک میری معلومات ہے آیت اللہ سیستانی نے پورا استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی, کسی کو بھی پورا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. اب کسی کو 1/3, کسی کو 1/4, کسی کو اس سے بھی کم, کسی کو 1/2 یعنی نصف, الگ الگ اجازت دی. تو جتنی اجازت دی ہوگی اتنا ہی وہ یہاں استعمال کر سکتا ہے, باقی اس کو وہاں بھیجنا پڑے گا, پورا استعمال نہیں کر سکتا. اور اگر فرض کریں کہ وہ نہیں استعمال کرے گا, نہیں اگر نہیں بھیجے گا وہاں پیسے, تو وہاں سے رسید نہیں آئے گی. چنانچہ جیسی استعمال کرنے کی اجازت ہے ویسا استعمال کیا جائے اور باقی وہاں پیسہ بھیجا جائے, تبھی وہاں سے رسید آئے گی. اچھا, یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو ایک بات اور بھی سنتے چلیں تاکہ بات یہاں مکمل ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انہوں نے ساری زندگی مثلا خمس نہیں نکالا, جب پورا حساب کیا ساری زندگی کا تو 25 لاکھ روپیہ خمس واجب ہو گیا. اب ہمارے پاس اگر یہ آئیں گے اور ہمارے پاس یہ حساب جوڑیں گے تو حساب تو سب کے پاس وہی بن رہا ہے, ہم بھی کہیں گے 25 لاکھ واجب ہے, دوسرے بھی کہیں گے 25 لاکھ واجب ہے, تیسرا بھی کہے گا جو بھی صحیح مسائل جانتا ہے وہ حساب بنا کے مثلا کہے گا 25 لاکھ روپیہ خمس واجب ہے. لیکن کچھ ایسے افراد عین ممکن ہے مل جائیں جو یہ کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ 5 لاکھ ہمیں دے دیں باقی 20 لاکھ ہم معاف کرتے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, زیادہ یہ آپ لوگوں کے لیے آگاہی حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے. آپ کو مل جائیں گے, کہیں گے وہ 5 لاکھ آپ ہمیں دے دیں باقی 25 لاکھ, باقی 20 لاکھ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اچھا وہ 25 لاکھ والا ہوتا وہ کہہ بھی رہا ہوتا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں, میں نکال نہیں سکتا. آپ کتنا نکال سکتے ہیں؟ ہمیں 5 لاکھ نکال سکتے. ٹھیک ہے 5 لاکھ آپ مجھے دے دیں, 25 لاکھ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. کیا اس طرح سے معاف کرنے سے معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ بہت سارے اس طرح سے خمس معاف کروانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے ابھی آپ کو بتائیں گے شرائط, کہ جن شرائط کے تحت جن کو خمس دیا جا سکتا ہے اگر وہ ان شرائط میں پورا اتر رہے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں, وہ معاف کیا جا سکتا ہے, ممکن ہے. وہ شرائط بعد میں آئیں گی کہ کیا کیا شرائط. لیکن وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی ہے, اچھا خاصا بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, یعنی جو 5 لاکھ روپے خمس کے نکال سکتا ہے وہ کمزور آدمی تو نہیں ہے, اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی. اس کو یہ کہنا کہ میں نے 20 لاکھ معاف کیا, اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس طرح سے معاف کروانے والے کا خمس معاف بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے کہ جو اس طرح سے خمس معاف کروا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا صحیح مسئلہ جاننے کے لیے مجتہد یا کسی عالم سے رابطہ کریں کہ اس طرح سے میں نے معاف کروایا, صحیح معاف ہوا. جو مسائل جاننے والے ہوں گے بتائیں گے کہ نہیں. یا مجتہد سے اگر مسئلہ ڈائریکٹ پوچھ لیا جائے, آپ آج کل تو ویب سائٹ پر رابطہ کیا جا سکتا ہے, ڈائریکٹ پوچھ لیا جائے, وہ کہیں گے اگر آپ شرائط پر پورا نہیں اترتے ہیں آپ کو معاف نہیں ہو سکتا, ایسے معاف نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی اس طرح سے 5 لاکھ حاصل کرنے کی خاطر 20 لاکھ معاف کر رہا ہو تو ایسے معاف نہیں ہوگا. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے. چونکہ آپ لوگ مختلف مساجد میں جا کے نماز پڑھانے والے ہیں, قرآن پڑھانے والے ہیں, باقی دین کی باتیں بتانے والے ہیں, آپ لوگوں کے لیے سمجھنا تو بہت ضروری ہے بات. لہٰذا اگر اس طرح سے کوئی معافی دے رہا ہے یہ معاف نہیں ہوگا. ایک منٹ ٹھہر جائیں, پہلے میں ہماری بات مکمل ہو جائے ایک بات. دوسری بات یہ کہ فرض کیجئے کہ وہ شرائط پر پورا اتر رہا ہے. ہم نے کہا کہ جو شرائط ہم بتا رہے ہیں اس شرائط پر وہ پورا اتر رہا ہے تو ٹھیک ہے, یہ جو معافی دینے والا ہے معافی دے سکتا ہے. مگر کتنی معافی دے سکتا ہے؟ 20 لاکھ کی معافی دے سکتا ہے؟ جی نہیں, 20 لاکھ کی معافی نہیں دے سکتا ہے. اس کو اگر اجازت, اس کے پاس اجازت ہے سلس کا, یعنی 1/3 استعمال کر سکتا ہے وہ. 1/3 استعمال کر سکتا ہے کہ مطلب کیا ہوا کہ اگر 24 لاکھ روپے خمس واجب ہوتا تو 8 لاکھ یہ استعمال کرتا, 16 لاکھ مشتہد کو بھیجنا پڑتا, اس کو فقط 8 لاکھ یہ استعمال کر سکتا ہے. اور 8 لاکھ بھی کس صورت میں استعمال کر سکتا ہے؟ جب وہ 16 لاکھ بھیجے تو 8 استعمال کر سکتا ہے, اگر 16 نہ بھیجے تو یہ 8 بھی استعمال نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل مطلب. تو یہ جو 8 لاکھ استعمال کر سکتا ہے, اگر یہ 20 معاف کر رہا ہے تو باقی یہ 8 اور باقی 12 اس کو اپنی جیب سے ڈالنا پڑیں گے تاکہ وہ وہاں پہنچے. کس طرح سے؟ دیکھیے ہم 24 کا حساب بنائیں تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا. سلس کتنا بنا؟ سلس بنا 8 لاکھ. مشتہد کو کتنا بھیجنا ہے؟ 16 لاکھ. اچھا اس نے مثلا 4 لاکھ لیا اور 20 لاکھ معاف کر دیا, ٹھیک ہے 20 لاکھ معاف کر دیا. اس کے پاس اجازت کتنی تھی؟ سلس کی. سلس کا مطلب 8 لاکھ کی اجازت تھی اس کے پاس. اب جب اس نے 20 لاکھ معاف کیا ہے تو 4 لاکھ اس نے وصول کیے ہیں, باقی 16 لاکھ یہ اپنی طرف سے ملائے مشتہد کو بھیجے, تب جو 4 لاکھ تھے وہ استعمال کرنے کی اس کو اجازت ہے. تو اگر کوئی سلس سے زیادہ جتنی اس کو اجازت ہے, مثلا اس کو اجازت ہے 8 لاکھ کی, 8 لاکھ سے زیادہ اگر وہ معاف کر رہا ہے تو اس کو اپنی جیب سے پیسے ڈال کے مشتہد کے پاس بھیجنا پڑے گا, تبھی یہ معافی صحیح ہوگی. ورنہ اگر شرائط پوری ہو رہی ہے تب بھی یہ معافی غلط ہے. اپنی جتنی اجازت ہے اتنی اجازت سے زیادہ معاف کرنے کی اجازت نہیں اس کو. اگر اس سے زیادہ وہ معاف کر رہا ہے تو اس کو اپنی جیب سے پیسے ڈال کے مشتہد تک پہنچانا پڑیں گے. یہ ساری بات اچھی طرح پیش نظر رکھیے تاکہ ہومس کے مسائل کے حوالے سے بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو آپ کے. جی ہاں ہاں, یہ کچھ دفاتر میں ہے. جیسا ان کا سوال ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک دینی طالب علم میں پڑھنے والا وہ اگر کسی وکیل کے پاس خمس لے کے جاتا ہے, چاہے پاکستان میں چاہے ایران میں چاہے عراق میں, تو دینی طالب علم کو پھر وہ اپنی طرف سے کچھ واپس کر دیتے ہیں, تو یہ واپس کرنا صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے. اگر ان کو اجازت ہے, جیسے سلس کی اجازت ہے یا نصف کی اجازت ہے, اس حد تک اگر وہ واپس کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, دینی طالب علم کے لیے یہ استعمال کرنا جائز ہے, وہ استعمال کر سکتے ہیں. جی جتنی اجازت ہے اتنا ہی واپس کر سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ معاف کیا تو ایسی صورت میں اپنی جیب سے ڈالنا پڑے گا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب ایک بنیادی خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ خمس کسے دیا جاتا ہے, اور جب اجازت کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ اپنی اجازت کو کیسے استعمال کرتا ہے. اب آئیے جو اصل حقائق ہیں جو مسئلے کی صورت میں وہ شروع کرتے ہیں. المبحث الثانی مستحق الخمس و مصرفہ. دوسری بحث یہ ہے کہ خمس کے مستحقین کے بارے میں ہے اور خمس کو کیسے استعمال کیا جائے اس کے بارے میں ہے. ینقسم الخمس فی زماننا زمان الغیبۃ نصفین. کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو غیبت کا زمانہ ہے اس میں خمس دو حصوں میں تقسیم ہوگا. نصف لامام العصر الحجۃ المنتظر اجل اللہ تعالی فرجہ. وجعل ارواحنا فداہ. کہتے ہیں کہ دو حصے ہوتے ہیں, ایک حصہ تو سہم امام کہلاتا ہے جو امام کے لیے مخصوص ہے. ونصف لبنی ہاشم ایتامہم ومساکینہم وابناء سبیلہم. اور آدھا باقی حصہ بنی ہاشم کے لیے ہوتا ہے, اور بنی ہاشم بھی سارے نہیں, جو بنی ہاشم میں سے یتیم ہیں مسکین ہیں یا مسافر ہیں اور ان کے پاس سفر کا پیسہ ختم ہو گیا ہے, ایسے لوگوں کو بھی سہم سادات کی رقم دی جا سکتی ہے. سہم سادات ان لوگوں کے لیے ہے. تو سہم سادات کے تین مصارف بن گئے سید, مگر سید کے تین حصے. یا تو وہ یتیم ہوں جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں, یا وہ خود غریب ہوں مسکین ہوں ان کو دیا جائے گا, اور تیسرا وہ تو کوئی ایسا سید ہے کہ جو مسافرت میں غریب ہو گیا ہے پیسہ ختم ہو گیا اس کے پاس, تو اس کو سہم سادات کی رقم دی جا سکتی ہے. وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْأَصْنَافِ جَمِيعًا الْإِيمَانُ. اور ان تمام اصناف میں یہ جتنی بھی قسمیں, چاہے سہم سادات والا دینا پڑے یا سہم امام والا کسی فرد کو دینا پڑے افراد کو دینا پڑے, ان تمام میں شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے, غیر مومن کو نہیں دیا جا سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سید سنی ہے تو سید ہونے کے باوجود اس کو نہیں دیا جائے گا, سنی ہے تو نہیں دیا جائے گا اس کو. ولا یعتبر العدالت. ہاں عدالت معتبر نہیں ہے, یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ سید عادل ہونا چاہیے, یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا, دینے والے کے لیے مشکل ہو جائے گا, لینے والا تو خیر ہے ہی کیسے آدمی کو ڈھونڈے کہاں سے. اچھا وَيُعْتَبَرُ الْفَقْرُ فِي الْإِيتَامِ. جو یتیم ہیں ان میں شرط ہے کہ وہ غریب ہوں, ان کے پاس خود پیسہ نہ ہو تو ان کو دیا جائے گا. وَيَفْتِي فِبْنِ سَبِيلِ الْفَقْرِ فِي بَلَدِ التَّسْلِيمِ وَلَوْ كَانَ غَنِيًا فِي بَلَدِهِ اِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ. جہاں تک مسافر کا تعلق ہے تو یہ سید ایسا ہو کہ جو جس شہر میں گیا ہو وہاں اس کے بعد پیسہ ختم ہو گیا ہو, چاہے اپنے شہر میں یا امیر آدمی ہو, اپنے شہر میں امیر ہونے کے بعد بھی اس کو دیا جائے گا, اس لیے کہ اس جہاں یہ سفر کر کے گیا ہے وہاں کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ سفر کرنے کے مثلا زیارت پڑھنے عراق گیا ہے یا حج پڑھنے کے لیے سعودی عرب گیا ہے, وہاں سارے پیسے اس کے گر گئے, کٹ گئے, جیب ختم ہو گئے سارے, اب کوئی پیسہ نہیں اس کے پاس. تو اگر چاہیے حج پڑھنے کے لیے گیا اس کا مطلب امیر آدمی ہے, اپنے شہر میں امیر ہے, مگر یہاں پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, تو اس کو دیا جا سکتا ہے. اذا لم يتمكن من السفر بقرص ونحوه علامہ عرفت فی زکاۃ. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سید سفر میں سہم سعادات کی رقم لے رہا ہے وہ کہیں سے قرضہ حاصل نہ کر سکتا ہو یا دوسرے ذرائع سے پیسے حاصل نہ کر سکتا ہو تو وہ سہم سعادات لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ سید ایسا ہے کہ قرضہ ورضہ لے سکتا ہے, جیسے آج کل جو طریقہ کار ہے قافلے میں جاتے ہیں وہ سارے قافلے والے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں, قرضہ اگر مانگے تو دے دیں گے, اتنا دے دیں گے کہ اپنے وطن میں آرام سے پہنچ جائے, پھر سہم سعادات نہیں لے سکتا. یا اس کی جیب کر کے یہ سب کچھ ہو گیا ہے مگر اس کے باوجود اس کے کریڈٹ کارڈ رہ گئے, تو کریڈٹ کارڈ سے سب کچھ نکلوا سکتا ہے, بات ہی ختم ہو گئی پھر تو. لہذا اس کو سہم سعادات نہیں دیا جائے گا, یہ سہم سعادات کا حقدار نہیں بنے گا. والاحوط وجوبا اعتبار ان لا یکون سفره معصیتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ سہم سعادات ایسے سفر کرنے والے کو نہیں دیا جائے گا کہ جو گناہ کا سفر کر رہا ہو, احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو نہیں دیا جائے گا. ولا یعطى اکثر من قدر ما یوصله الى بلده, اور اس سے زیادہ مقدار بھی نہیں دی جائے گی کہ جو اس کو اپنے شہر تک پہنچا دے, فقط اتنی مقدار دی جائے گی یہ اپنے شہر تک صحیح سلامت تک پہنچ جائے, بس اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا اس کو. یہ گفتگو ہو گئی زیادہ تر سادات گھرانوں کے لیے کہ سید کو کس طرح سے دیا جائے گا. اب جو گفتگو آ رہی ہے وہ سید و غیر سید دونوں کی آ رہی ہے. دیکھیے سادات گھرانے کو کے لیے جو جس طرح سے پیسے کی بات ہوئی کہ ان کو اس طرح سے پیسہ دیا جائے گا وہ تو مختلف قسم ہو گئی, مگر سہم امام بھی سید کو دیا جا سکتا ہے, لازمی نہیں ہے کہ فقط سہم سعادات بھی دیا جائے. ہاں البتہ یہ کہ سہم امام سید کے علاوہ غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے, دونوں کو دیا جا سکتا ہے. اچھا دونوں کو دیا جا سکتا ہے کا مطلب ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو دینی مصارف میں استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طلبہ کو دیا جائے, یہ دینی مصرف ہے, یہ دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں. علماء کو دیا جائے, یہ دین کا کام کرنے والے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ نہیں دین کا کام کرنے والے نہیں, فقط غریب افراد ہیں, غربت ہے فقط, باقی اور کچھ نہیں. اگر غربت ہے تو سید بھی اور غیر سید دونوں کو سہم امام سے مدد کی جا سکتی ہے, دونوں کو دیا جا سکتا. تو اب اس کا تذکرہ بتا رہے ہیں کہ جب کسی غریب کو دیا جائے گا تو کتنا دیا جائے, اس غریب کو کتنا دیا جائے. اچھا کتنا دیا جائے گا مطلب میری مراد یہ نہیں کہ فقط آپ اس کو 5 روپے سے کم نہیں دے سکتے, یہ مراد نہیں. 5 روپے دینا مثلا توہین ہے, مثلا اتنا نہیں دے سکتے, یہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دونوں کا پہلو پیش نظر رکھنا ہوگا. تو کم سے کم اتنا ہے یہ بات طے ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ توہین محسوس نہ کرے, مگر زیادہ سے زیادہ کتنا دیا جائے, اگر آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو کتنا دے سکتے ہیں, اس کی مقدار بتا رہے ہیں. الاحوط وجوبا ان لا یعطى الفقیر اکثر من معونت سنته. کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ جب غریب کو پیسہ دیا جائے, چاہے سید ہو یا غیر سید ہو, تو اس کے ایک سال کے اخراجات سے زیادہ نہ دیا جائے, ایک سال کے اخراجات کے برابر دے سکتے ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی غریب یہ ایسا ہو کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کے پاس کمانے والا کوئی نہیں, بہت سارے بیچارے ہیں یہاں بھی آتے ہیں اور سالوں سے مثلا یہاں امداد وصول کرتے ہیں, ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. اب ایک بیوہ عورت ہے اور بیوہ عورت مثلا اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی ہے, اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہے, اور ماں یا بہن یا جو بھی ہے یا خود بھی بیمار ہے ایک عرصے سے, باقی کوئی ادھر ادھر پوچھنے والا ہی نہیں, کوئی کمانے والا ہی نہیں, اور یہ خود کمانے کے قابل بھی نہیں ہے کسی طرح سے, تو اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مستقل ان کو دینا پڑتا ہے. اب ان کا خرچہ اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ کم از کم 5000 مہینے کا خرچہ جو موجودہ زمانے کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں, 5000 کا خرچہ ہو جائے گا. اچھا 5000 کا خرچہ ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ 60000 روپیہ سال کا بن گیا. تو 60000 روپے تک اس کو دے سکتے ہیں, 60000 سال کا خرچہ ہے تو 60000 روپے تک کی رقم ایسے لوگوں کو دی جا سکتی ہے. وجوز البسط والاقتصار علی اعطاء صنف واحد بل یجوز الاقتصار علی اعطاء واحد من صنف. اچھا اب یہ جو مختلف قسمیں بتائیں جن کو پیسہ دیا جائے گا, کہ یتیم کو دیا جائے, غریب کو دیا جائے, مسافر کو دیا جائے, یہ جو صورت بتائی اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان سب میں تقسیم کیا جائے, ایک حصہ یتیموں کے لیے, ایک حصہ مسافر کے لیے, ایک حصہ مثلا غریب کے لیے, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے, اور ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ فقط غریبوں کے لیے رکھ دیا جائے سہم سیلاب یا سہم امام اگر مشاہد کی اجازت ہے, اور ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ فقط ایک آدمی کو دے دیا جائے, لازمی نہیں ہے کہ سب میں بانٹا جائے, الگ الگ بانٹا جائے. نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف اداروں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کچھ دیا, اس کو کچھ دیا, اس کو کچھ دیا, یا مختلف افراد میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی غلط نہیں ہے, مگر اگر ایک فرد کو بھی دے دیتے ہیں تو بھی صحیح ہے, تب بھی غلط نہیں ہے, جو بھی خمس کی ادائیگی ہے وہ مان لی جائے گی کہ صحیح ادا ہو گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین, ایک صلوات علی محمد و آل طاہرین. اللہ اکبر.